رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ، 10 اکتوبر کا یہ سیشن الحمدللہ آج محلہ سوداگران بریلی کے ڈرائنگ روم سے ہو رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سوالات کے لیے، جوابات کے لیے آن لائن ہوں، آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ایم ہیئر ریڈی ٹو آنسر ٹو یور کوشچن، یو کین آسک یور کوشچن۔
دو ذوالقعدہ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ و رضوان کا عرس مبارک ہے۔ دین مبین اور مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے ان کی خدمات اور ان کی سیرت مبارکہ پر کچھ ارشاد فرما دیجیے۔
حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی خانوادہ رضویہ کے ایک فرد اور اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے خاص قرب اور ان سے ایسی خصوصیت رکھتے تھے کہ جو اعلی حضرت کے صاحبزادگان کے بعد حضرت صدر الشریعہ کے لیے وہ خصوصیت تھی، اور اس طرح سے وہ اعلی حضرت کے روحانی فرزندوں میں سب سے اہم فرزند اور سب سے زیادہ مقرب بارگاہ، اور گویا کہ اعلی حضرت کے گھر کے ایک فرد تھے۔ ان کو جب کبھی کوئی دقت یا پریشانی علمی معاملات میں ہوتی، اعلی حضرت کی طرف سے گھر والوں کو یہ ہدایت تھی کہ ان کے آرام کے وقت میں کسی کے لیے پردہ نہ کرایا جائے، مگر مولوی امجد علی جب اجازت چاہیں فوراً پردہ کرایا جائے اور ان کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ اعلی حضرت کی بیماری کے اور مرض وفات کے ایام میں بھی حضرت صدر الشریعہ اعلی حضرت کے بہت قریب رہے، اور ایک مرتبہ کا واقعہ وہ اپنے حالات میں قلم بند کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں ان کو کافی الجھن تھی۔ اپنے طور پر جو جواب سوچتے تھے اس پر مطمئن نہیں تھے، اور اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت کچھ کتابوں کو دیکھا ارقریزی کی، جواب جب نہیں بن پڑا تو اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اعلی حضرت اندر سے پردہ کرا کے گئے، اور اعلی حضرت سے پوچھا تو اعلی حضرت سے پوچھنے کی منزل تو بعد میں آئی، اعلیٰ نے فرمایا کہ مولانا میرا حافظہ کمزور ہو گیا. فرمایا کہ آج میری ایک لڑکی میرے سامنے آئی, میں دیر تک یہ غور کرتا رہا کہ ان کا کیا نام ہوگا. مجھے فرماتے ہیں کہ اپنی صاحبزادی کا نام یاد نہیں آیا. اس کے بعد فرمایا کہ مگر بد مذہبوں کے رد میں مجھے سخت مستحضر ہے, اور بد مذہبوں پر کہاں سے عزت پڑ سکتی ہے, وہ آج بھی مجھے سب یاد ہے, سب مستحضر ہے. پھر صدر الشریعہ نے اپنا سوال پیش کیا, برجستہ فرمایا کہ بحر الرائق کے فلاں صفحے پر فلاں سطر پر اس کا جواب موجود ہے. اس سے اعلی حضرت کا استحضار اور اعلی حضرت کا حافظہ اور ان کی فقہی جلالت تو معلوم ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ صدر الشریعہ کو ان سے کتنی قربت تھی, اور ان کا مقام اعلی حضرت کے پاس ان کے بارگاہ میں کیا تھا, اور انہوں نے کیسا فیض اعلی حضرت سے حاصل کیا. اس فیض کا یہ مظاہرہ ہے کہ ہندوستان میں, پاکستان میں آج بکثرت جتنے علماء, علماء نامدار اور ماہران روزگار اور نادر اہل علم نظر آتے ہیں, وہ سب ان کے شاگرد ہیں, اور اب ان کے شاگرد تو ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے, اب ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد میدان علم میں صدر الشریعہ کا اور اعلی حضرت کا لوہا منوا رہے ہیں. انہوں نے اعلی حضرت کے فیضان کو عام کیا اور ان کو ہمارے خاندان سے کیسا لگاؤ تھا اور کیسی محبت تھی. ہمارے دوسرے گرامی اور ہمارے خاندان کے بزرگ مفتی اعظم ہند نبر اللہ تعالی مرقدہ کے چچازاد بھائی استاد زمن کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا حسنین رضا خان صاحب اعلی حضرت کے خلیفہ, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اعلی حضرت کے چار ہیں, دو اعلی حضرت کے صاحبزادے حجت الاسلام اور مفتی اعظم, اور تیسرے خود حضرت مولانا حسنین رضا خان صاحب, اور چوتھے حضرت مولانا امجد علی صاحب صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ. جب ان کو معلوم ہوا کہ صاحب نے ہمارے خسرے گرامی کا گھر کا نام صاحب تھا, ایسے کہا ہے, تو تو انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک یہ لوگ مجھ سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں. اور اعلی حضرت کہ وہ کیسے نقیب تھے, اس سلسلے میں میں زیادہ کیا کہوں. ان کا جو کام اور ان کے جو شاگرد اور ان کی جو اولاد آج موجود ہے وہ سب اس بات کا ثبوت ہے اور اس بات کی گواہی مجسم گواہی ہے کہ وہ اعلی حضرت کے مسلک پر کیسے کاربند تھے اور اس کے کیسے نقیب تھے. اور خود اعلی حضرت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ میرا امجد مجد کا پکا, اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں. ان کا علمی کارنامہ بہار شریعت اور صحابی پر ان کا حاشیہ کشف الاسرار جو دو جلدوں میں چھپ کر منظر عام پر آ چکا ہے, اور ملک کے طول و عرض میں جو علماء پھیلے ہوئے ہیں وہ سب ان کی پیداوار ہیں. اللہ تعالی ان کی قبر شریف پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے.
ہمارے یہاں ہر مہینے ہمارے سلسلے کے مشائخ کے لیے قرآن شریف کے ختم کیے جاتے ہیں. پڑھنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین یا رشتہ داروں کے لیے بھی قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ انہیں سپاروں کے ہمارے ختم شریف میں بھی شامل کر سکتے ہیں یا الگ سے پڑھنے ہوں گے؟
دونوں باتوں کا اختیار ہے, الگ سے پڑھیں یا جو انہوں نے پڑھا ہے اس میں وہ بزرگان دین اور آپ کے سلسلے کے جو مشائخ ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام کرنے کے بعد اپنے اہل خاندان کو اور تمام مومنوں مومنات کو اس کا ثواب پہنچے یوں عرض کر دیں, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, سب کو ثواب پہنچ جائے گا.
کھانا کھاتے وقت اور خصوصاً استنجا کے لیے جاتے وقت سر کا ڈھکنا ضروری ہے, کیا اس کا حکم کسی حدیث شریف میں ہے یا ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے؟
بزرگوں کا طریقہ ہے اور صلحہ کی وضع ہے, اور استنجا کو جاتے وقت سر کا ڈھکنا ہو یہ اور زیادہ موقع ہے, اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عزبا کے فعل جمیل سے ثابت ہے.
وضو میں فرض عملی اور فرض اعتقادی کیا ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟
فرض اعتقادی چار ہیں, ہاتھوں کو دھونا اور منہ کا دھونا اور اس کی جو حد کتب فقہ میں مقرر کی گئی ہے, طول و عرض میں ایک ایک پردے کا دھل جانا اور ہر ہر عضو سے کم سے کم دو قطرے پانی گر جائے, اور یہ تمام مغسولات میں جن اعضاء کا دھونا فرد ہے ان میں تمام دھونے کی یہ ادنا حد ہے, اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا. اگر پانی کسی عضو پر نہ بہا وہ سوکھا رہ گیا یا پانی عضو کے کچھ حصے پر پانی بہایا اور باقی حصے پر چپڑ لیا, جیسے تیل وغیرہ چپڑا جاتا ہے, تو اصلاً وضو نہیں ہوگا. اس کے بعد سر کا مسا کرنا, اور چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک کعبین تک دھونا, اور ہاتھوں میں یہ ہے کہ انگلیوں کے پوروں سے لے کر کوہنی تک, اور ہمارے مذہب میں امام آدم کے نزدیک اور دوسرے ائمہ کے نزدیک, مذہب حنیفی کے دوسرے ائمہ کے نزدیک کوہنی اس حد میں داخل ہے, یعنی کوہنی کا بھی دھونا, ہاتھوں سے لے کر کے کوہنی تک کوہنی کا دھونا یہ فرض ہے. اور امام زفر کے نزدیک کوہنی غایت میں داخل نہیں ہے, اور ہمارے امام اعظم ان کے ہم مقلد ہیں, ان کا مذہب اس سلسلے میں صحیح اور رجی ہے. یہ کوہنی کا دھونا یہ فرض عملی ہے, اور ہاتھ کا مطلق دھونا یہ فرض اعتقادی ہے. اسی طرح سے مسح میں اختلاف ہے کہ ایک بال کا مسح کافی ہے یا چوتھائی سر کا مسح ضروری ہے یا پورے سر کا مسح ضروری ہے. امام شافعی اور امام اعظم امام مالک کا اس سلسلے میں اختلاف مشہور ہے. ہم امام اعظم کے مقلد ہیں, ہمارے یہاں چوتھائی سر کا مسا فرض ہے, یہ فرض عملی ہے. اور اس کے علاوہ پیروں کا دھونا جو ماسح علی الخفین نہیں ہے اس کو یہ فرض ہے کہ وہ پیروں کو پنجوں سے لے کر کے اور ٹخنوں تک ریزہ ریزہ پرزہ پرزہ اس کا دھوئے. اس طور پر طہارت کاملہ جب ہو جائے گی تو اس کی نماز صحیح ہوگی. فرد عملی کی تفصیل فتح و رضویہ سے طلب کریں. 12 فرد عملی ہیں اور 4 فرد اعتقادی ہیں. فرد اعتقادی یہ ہوئے ہاتھوں کو دھونا, منہ کا دھونا, مسح کرنا مطلقاً, اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا.
حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت پڑھی کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے, مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد سے واپسی پر حضرت مالک ابن سنان کی بوڑھی والدہ سے یہ کہا کہ وہ آ رہے ہیں, تو انہیں زندہ کر دیا گیا, اور پھر کچھ عرصہ بعد پھر ان کی وفات ہوئی. حضرت کے مطالعے میں ایسی کوئی روایت رہی ہے؟
سردس مجھے ایسی روایت یاد نہیں پڑتی.
وضو کے لیے قبلہ رخ بیٹھنا مستحب ہے, لیکن کلی یا غرغرہ کرنے کے بعد منہ کا پانی قبلہ کے رخ ڈالنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا نیچے کی طرف کلی کریں تو قبلہ رخ نہ ہوگا؟
یہاں نیچے کی طرف کلی کر دیں, اس صورت میں وہ قبلے کی طرف کلی نہیں ہوگی.
وضو سے فارغ ہونے کے بعد ٹاول یا تہبند سے وضو کا پانی پونچھنا کیسا ہے؟
اجازت ہے, اور اگر نہ پوچھا جائے جبکہ کوئی ضرر نہ ہو تو یہ مستحب ہے.
Is it compulsory to be with wuzu for the نماز جنازہ سجدہ تلاوت اینڈ طواف؟ پلیز ایکسپلین ان اردو.
سجدہ تلاوت اور طواف کے لیے
اور نماز جنازہ کے لیے
وضو ضروری ہے, اور نماز جنازہ کے لیے بھی دو آپشن ہیں, یا تو باوضو ہو, اور اگر جنازہ حاضر ہو گیا اور یہ وضو میں مصروف ہوگا تو جنازے میں شامل نہیں ہو سکتا, تو تیمم کر سکتا ہے.
حدیث میں جو علم دین حاصل کرنے پر فرضیت رکھی ہے اس سے کون سا علم مراد ہے؟
علم دین جب کہہ دیا تو دین کے احکام, اور آدمی کو شب و روز جن باتوں کی ضرورت پڑتی ہے, عقائد صحیحہ اہل سنت والجماعت جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے, ان کے بغیر آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے وہ ہیں, پھر اس کے بعد مسائل شرعیہ, طہارت, بدن کی طہارت, کپڑے کی طہارت, جائے نماز کی طہارت جہاں نماز پڑھتا ہے اس مکان کی طہارت, اور پھر نماز کے مسائل, اور نماز کے لیے جتنے باتیں ضروری ہیں ان سب کا جاننا, اور پھر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کے مسائل جانے, اس کے علاوہ روزے کے مسائل جانے, کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے وضو جاتا رہتا ہے وہ, اور کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے, اور یہ سب, اور اس کے علاوہ اگر وہ صاحب نصاب ہے اور اہل و عیال کے لفقے کا مالک ہے لوٹنے تک, تو حج کے مسائل جانے. پھر جس پیشے میں جو شخص مبتلا ہے, تاجر کو تجارت کے مسائل, اور جو اجارے پر کام کرتا ہے اس کو اجارہ صحیحہ اجارہ فاسدہ یہ سیکھنا چاہیے, اور جو فلاح ہے کسان ہے اس کو زراعت کے مسائل, یہ سب علم دین میں آتا ہے. اور آدمی کے اوپر یہ فرض ہے کہ جو اس کی ضرورت کے مسائل ہیں اس کے لیے وہ اگر کتاب دیکھ کر کے مسئلہ نکال سکتا ہے تو کتاب دیکھ کر کے مسئلہ نکالے, اور اگر اتنی اہلیت نہیں ہے تو علماء اہل سنت والجماعت سے اپنا رابطہ رکھے اور ان سے اپنی ضرورت کے مسائل پوچھتا رہے. ہر مرد و عورت پر یہ فرض ہے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد پر, ہر مسلمان عورت پر فرض ہے.
حدیث میں ہے کہ عالم کی زیارت کرنا عبادت ہے. حدیث میں جو عالم فرمایا اس کی کیا تشریح ہے؟ وضاحت فرمائے.
تشریح تو ابھی جواب گزشتہ سے معلوم ہو گئی ہوگی, اور اعلی حضرت نے فتاوی افریقہ میں اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ عقائد اہل سنت کا پورا واقف ہو, اور ہدایت اور گمراہی کے فرق سے واقف ہو, کیا ہدایت ہے اور کیا گمراہی ہے اس کو جانتا ہو, پھر مسائل شرعیہ کی معرفت میں مستقل ہو, اور مستقل ہونے کی بات تعریف یہ ہے کہ کسی سے پوچھنے کا محتاج نہ ہو بلکہ خود اس کے اندر اتنی اجتہادی صلاحیت ہو کہ مسئلہ نازلہ میں جو مسئلہ اس کو درپیش ہے اس مسئلے میں شریعت کا اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ کتابوں سے یا قرآن و سنت اور اجماع امت کے مسائل میں غور کر کے اگر اتنی لیاقت، اور آج اس لیاقت کے لوگ نظر نہیں آتے، جتنے ہیں وہ سب کے سب ائمہ مجتہدین کے مقلد ہیں، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، سب امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور ان کے بعد ائمہ مجتہدین امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب ان کا صدقہ کھاتے ہیں اور ان کے مذہب میں جو مجتہدین فی المذہب ہیں انہوں نے مذہب کو جو مدبر کیا، عوام کی کیا بات ہے؟ آج مفتی کہلانے والے، عالم کہلانے والے، بڑے بڑے علامہ کہلانے والے سب کے سب انہی کے اوپر منحصر ہیں اور سب ان کے عیال ہیں، اور امام اعظم کی شان تو یہ ہے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے دنیا بھر کے لوگ فقہ کے معاملے میں عیال ہیں، ان کے محتاج ہیں.
یہ پرفیوم میں دو قسم کے الکحل استعمال ہوتے ہیں، میتھائل الکحل اور ایتھائل الکحل. ایتھائل الکحل لوگ پی سکتے ہیں اور اس میں نشہ بھی ہے، کیا ایسا الکحل ڈالا ہوا پرفیوم بیچ سکتے ہیں؟ اور کیا اس کی کمائی جائز یا مکروہ یا حرام ہے؟
مسلمان کو اگر یہ ثابت ہے کہ خاص اس پرفیوم میں اس قسم کا الکحل ہے، مسلمان کو وہ شیشی بیچنا ناجائز و حرام ہے، اور اس کی ثمن اس کے حق میں خبیث ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلمان سے مردار بیچے یا شراب بیچے یا بد جانور سور بیچے، اس کے لیے اس کی ثمن خبیث ہے اور بے باطل ہے. البتہ اگر غیر مسلم کو دیا تو جو اس سے حاصل ہوا وہ اس کے حق میں حلال و طیب ہے، اگرچہ بے ناجائز و حرام ہے. دوسرے سوال کا بھی یہاں سے جواب ہو گیا.
میتھائل الکوہل لوگ
دوسرے سوال کا جواب ہو گیا.
جی، پھر کیا عورت اپنے والدین کی قبروں پر جا سکتی ہے قبرستان میں؟ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ قبرستان میں تو کیا بلکہ مزارات اولیاء پر بھی نہیں جا سکتی. ایک مفتی صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ عورتوں کو بھی اپنے والدین کی قبروں پر جانا چاہیے، چاہے قبرستان ہی میں کیوں نہ ہو، رہنمائی فرمائیں.
اگر کسی سفر شریف پر نکلی ہے، اتفاقیہ طور پر وہ زیارت کر لے تو حرج نہیں ہے، ویسے قصدن قبر کی زیارت کے لیے وہ والدین کی ہو یا اولیاء کی ہو اس کو نکلنا جائز نہیں ہے. حضرت امام شافعی سے اس سلسلے میں مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پوچھتے ہو کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ پوچھو کہ عورت جب نکلتی ہے ارادے سے قبر کو کی زیارت کے ارادے سے تو اس پر کتنی لعنت ہوتی ہے. پھر سبقت کر کے فرمایا جب اس کا ارادہ کرتی ہے تو لعنت میں ہوتی ہے, جب گھر سے پیر باہر نکالتی ہے تو لعنت بھی ہوتی ہے, یہاں تک کہ جب قبر پر آتی ہے تو روح میت اس کو پر لعنت کرتی ہے, پھر وہ لعنت دے کر کے پلٹتی ہے. اور حدیث میں اس کی تائید ہے. کچھ عورتوں کو سرکار نے دیکھا کہ قبرستانیں موجود ہیں تو فرمایا کہ کیا تم قبر کھودتی ہو؟ کہا نہیں. کہا کہ قبر میں مردے کو لٹکاتی ہو, ڈالتی ہو؟ کہا نہیں. کہا تم یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو؟ کہا کچھ نہیں. فرمایا ارجع نہ معذورات غیر معذورات, گناہ لے کر کے پلٹو ثواب سے محروم.
دار السلام میں جمعے کے دو فرض کے بعد کی رکعتیں ظہر کی نماز کی نیت سے پڑھیں گے یا جمعے کی نیت سے؟
فرض کی
نیت سے. دو فرض کے بعد کی رکعتیں ظہر کی نماز کی نیت سے پڑھیں گے یا جمعے کی نیت سے؟
دار السلام اگر وہ دار الحرب ہے اور وہاں پر اسلامی سلطنت قائم نہیں ہوئی, نہ اس وقت سلطنت اسلامی ہے, تو وہ دار الحرب ہے, وہاں پر جمعہ صحیح نہیں. دو رکعت بنام جمعہ پڑھ لینے کے بعد ان پر چار رکعت فرض ذی ظہر باجماعت ان پر فرض ہے.
Fasting for new drugs is usually carried out on animals such as rats to make sure that the drugs have the effect required. Some of these tests may cause the animal to become paralyzed or die without knowing the effects of the drugs. What?
No, I didn't understand. Repeat the question.
Test for new...
Where are you? Ashok, where are
you? He went out.
You were... Tell me. What?
Testing, testing for new drugs.
Testing?
Yeah.
What?
For new drugs is usually carried out on animals such as rats to make sure that the drugs have the effect required. Some of these tests may cause the... Testing for new drugs is usually carried out on animals such as rats to make sure that the drugs have the effect required. Some of these tests may cause the animal to become paralyzed or die without knowing the effects of the drugs. What does Islam say about drug testing on animals?
It is not allowed because it will consider as a unnecessary torture to the animal. یہ بے وجہ کی اذیت ہے اور اس سلسلے میں یہ اضاعت مال بھی ہے. اگر جانور پیرالائز ہو جاتا ہے یا جانور مر جاتا ہے تو اضاعت مال بھی ہے, اس کی اجازت نہیں.
موسٹ سائیکولوجیکل ایلنس, موسٹ physiological illness such as depression, anxiety and stress are very common here in the West. Drugs for these illness are readily available but have many side effects. What does Islam say about these types of illness and what is the best way to treat these type of illnesses?
Utilize this drug after consulting the skillful physician. If skillful physician advises to take this drug to prevent illness such as depression and other illness, and he says that the person will be protected against the side effect, in this case he can go ahead and he can take the medicine.
اگر عورت پریگننٹ ہو اور اسے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت کو عدت گزارنی ہوگی.
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اگر وہ پریگننٹ ہے, حمل سے ہے, تو اس کو طلاق دینا غیر شرعی ہے, مگر طلاق دی تو طلاق ہو گئی. شرعی طلاق یہ ہے کہ غیر حاملہ کو طاقے کی حالت میں جس دور میں اس سے اس نے جمع نہ کیا ہو طلاق دے. حیض والی کو حیض کی حالت میں طلاق دینا یا حاملہ کو حالت حمل میں طلاق دینا یہ ناجائز و گناہ ہے اور اس میں تطویل عدت ہے. عدت حمل والی کی یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے تو عدت گزر جائے گی, اور حیض والی کی عدت یہ ہے کہ جس حیض میں اس نے طلاق دی وہ شمار نہیں ہوگا. اس کے بعد تین حیض کامل جب آئیں گے تو عورت نکاح سے باہر ہوگی. طلاق واقع ہو جائے گی اور تصحیح القدوری میں یہ فرمایا ہے کہ اگر اس نے شراب, بھنگ, افیون وغیرہ ناجائز چیزوں سے نشہ کیا تو اس کی طلاق واقع ہوگی, اور چونکہ اس کی طرف سے یہ تعدی ہے لہذا بطور سزا اس پر طلاق واقع ہو جائے.
اگر عورت پاگل ہے اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دی تو جب وہ صحیح ہو جائے گی تو وہ طلاق پڑ جائے گی.
طلاق اسی وقت پڑ گئی اور اس پر طلاق کے جو احکام ہیں اس کی طرف متوجہ ہیں.
مرد کی ہتیلی یا تلوے میں مہندی لگانا اور سر یا داڑھی میں مہندی لگانا کیسا, اور سر اور داڑھی میں مہندی لگاتے وقت ہاتھوں میں لگ جائے تو کیا حکم ہے؟
ہاتھوں میں اگر لگ جائے تو اس کو دھو لے, اس کا رنگ زائل کر دے, اور سر میں اور داڑھی میں مہندی لگانے کی اجازت ہے, یہ مباح ہے, اور بعض حالات میں یہ مندوب و مستحب ہے. جبکہ سفیدی کی وجہ سے بدصورتی بدنمائی ہوتی ہو تو یہ مستحب ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ جو خود بھی صحابی تھے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام لانے کے لیے. بہت سفید ان کی داڑھی ان کے بال تھے, تو فرمایا سرکار نے غیروا ھذا بشیء, اس کو کسی چیز سے اس رنگ کو بدل دو. تو اس حدیث کا محمل یہی ہے کہ اگر سفیدی نظر میں اچھی نہ لگتی ہو تو اس کو بدل دیا جائے, اور اگر شیب اور اس کی بزرگی کی علامت اور سفیدی نورانی ہے اور اس میں کوئی بدنمائی نہیں ہے تو بدلنے کی ضرورت نہیں.
جو چیز قرآن اور حدیث سے ناجائز اور حرام اور ثابت ہو جائے تو کیا علماء وقت کی نزاکت کے حساب سے اس حکم کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟
اللہ اور رسول کے احکام تشہیر کے طور پر اور اپنی مرضی سے نہیں بدلے جا سکتے, اور ایک مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوا اور اس کا نفس اور اس کی خواہش حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ کے دین جو سرکار لے کر کے آئے اس کے تابع نہ ہو. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ, تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جو میں لے کر کے آیا. البتہ بہت سے احکام تبدل زمانہ سے بدل جاتے ہیں, تعامل یا ضرورت وغیرہ یہ اسباب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض احکام میں تبدل اور تغیر آتا ہے. جیسے متقدمین نے یہ لکھا تھا کہ امامت پر اور اذان وغیرہ پر عزت دینا یہ ناجائز و گناہ ہے, لیکن اس کے بعد جب دین کے معاملات میں سستی آ گئی اور محتسب امام اور مؤذن محتسب جو بغیر اجرت کے امامت کرے اور اذان دے ایسے